أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنا لڑکا بنایا ہے. لقد جئتم شیئن ادا, یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالی کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کافرو تم تو بہت بڑی سخت بات لائے ہو, بہت خطرناک بات کر رہے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ایسی بات کرتے ہو جس کی وجہ سے عجب نہیں آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. انداؤ للرحمانی ولدا, کیا تم رحمان کے لیے اولاد مانتے ہو, اللہ کے لیے لڑکا مانتے ہو؟ وما یمبغی للرحمان, خدا تعالی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو. آج آپ کے سامنے 12 نمبر 16 سورۃ مریم کی آخری آیتوں میں سے آیت نمبر 88 سے میں نے پڑھنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بہت ناگواری اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں. سارے گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ, the worst sin, اللہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی اولاد کو ماننا, کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اللہ کے بچے بھی ہے. اور اسی لیے یہود کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا عزیر ہے, اور کرسچن کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور مشرکین مکہ کہتے تھے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور آج کل کے پادری کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ, اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ولد اور ابن میں فرق ہے, ابن کے معنی بھی بیٹا, ولد کے معنی بھی بیٹا, لیکن ابن کے معنی اپنا حقیقی بیٹا. ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, ابن حقیقی بیٹا, جیسے بھائی اپنی بیوی سے یعنی ماں باپ ایک اور بچہ پیدا ہو, حقیقی بیٹا, ریئل سن, فوسٹرز نہیں, ریئل, اس کو کہتے ابن. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت النصارى مسیح عیسیٰ ابن اللہ. اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا جیسے یہاں ہے ولد, ولد کے معنی ہے کسی کو بچہ بنا کر کے ساری حکومت اس کو سپرد کر دی کہ اب تو مختار ہے, یو گاٹ اے چوائس ٹو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ایسا مانتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہی کر سکتے ہیں, اللہ نے سب کچھ ان کو اجازت دے دی ہے, تو بیٹا بھی مانتے ہیں اور سارا اختیار بھی اس کو دے دیا, ایسا بھی مانتے ہیں, ولد بھی مانتے ہیں اور ابن بھی مانتے ہیں جس کو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے میرے لیے اولاد بنانا. حقیقی اولاد کی مجھے ضرورت نہیں, اس لیے کہ مجھے نسب بڑھانا نہیں ہے. لوگ بیٹا اس لیے مانتے ہیں کہ میرے بعد وارث بنے گا یا بڑھاپے میں اولڈ ایج میں مجھے لک آفٹر کرے گا, اس لیے اولاد اللہ سے مانگتے ہیں. اور مجھے کہاں ضرورت ہے, اللہ کہہ رہے مجھے کیا ضرورت ہے, نہ وراثت کی ضرورت اور اگر مجازی بیٹا مانے تو اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ہوں، میں تو تھا، میں تو ہوں اور میں تو رہوں گا، جب دنیا میں کچھ بھی نہیں پھر بھی میں رہوں گا، تو مجھے کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ دونوں میں فرق. کہہ رہے ہیں یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی شکل بنا دی جائے، یعنی یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ایسی بات، یہ بات جو ہے نا اس کی شکل بنا دی جائے، اس کی شکل جیسے فون ہے، میں میرے پاس فون ہے کیسا، اس کی شکل یہ، تو یہ شکل اگر بنا دی جائے، یہ بات ہے نا، اس کی شکل بنا دی جائے اور شکل بنا کر کے ساتوں آسمان پر رکھی جائے، آسمان بھی پھٹ جائے، اتنی خطرناک بات اللہ کہہ رہے ہیں. اور کہہ رہے اگر اس کی شکل بنا کر اتنی کتنی بڑی زمین ہے، زمین پر رکھے زمین پھٹ جائے، اور اگر اس کی شکل بنا کر پہاڑ پر وتخیر الجبال حدا، پہاڑ پر رکھ دیا جائے ماؤنٹنس پر، تو ماؤنٹنس کے پیسز ٹکڑے ہو جائیں. اتنی خطرناک بات ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری مثالیں بیان کی ہے. ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، دوسری آپ کی بیوی آ رہی تھی اور وہ قد میں چھوٹی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرمایا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، زبان سے نہیں کہا، وہ آ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا. فرمایا عائشہ تیری یہ بات ہے نا، تیری یہ بات، یہ جملے تیرے ہاتھ سے جو اشارے جو کیے ہیں، اس کو بھی اگر میں ساتوں سمندر میں ڈال دوں، ساتوں سمندر کا پانی گندا اور گدلا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مرتبہ ہم جملے بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنا سیریس ہوتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم نے نقل فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے توبہ کی، زنا ہو گیا اور زنا ہونے کے بعد ان کو سنسار کیا گیا، پیلٹنگ کیا گیا، تو کچھ صحابی نے کچھ کہہ دیا جملے، چونکہ پتھر مارے تو خون اوپر آ کے گرا، تو کچھ جملے کہہ دیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ فلاں صحابی نے ان کے بارے میں ایسا کہا ہے، تو مسلم شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ان کے بارے میں ایسا کہتے ہو، دنیا کا عذاب تو ہلکا ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن اس صحابی نے جن کو سنسار کیا گیا، پیلٹنگ کیا گیا، اس صحابی نے مرنے سے پہلے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی شکل بنا دی جائے، وجود بنا دیا جائے، پھر اس کو کاٹا جائے اور اس کو تقسیم کیا جائے مدینہ منورہ کے ہر انسان پر، تو سب کی مغفرت ہو جائے. ایسی توبہ کی ہے. جملے ہوتے ہیں نا بعض مرتبہ سیریس ہوتے ہیں، یہ جملے ہم بول جاتے ہیں نا بہت سیریس ہوتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، کبھی کسی کا دل کو دکھا دینا اور کبھی کسی کے سامنے ایسے جملے بول دینا کہ اس کے دل پر لگ جاتے ہیں، یہ بہت، اسی لیے کہتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. ہم ہے بول دیتے ہیں لیکن نہیں سوچتے سامنے والے کو کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں تقاد السماوات، میرا بچہ، اللہ کہہ رہے میری اولاد، لم یلد ولم یولد، میں نے تو قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، لم یتخذ ولدا، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے، میرے ملک میں کون شریک ہو سکتا ہے، میرے بنانے میں کون شریک ہو سکتا ہے، میں اللہ ہوں. ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، ذلت دینے والا بھی میں، عزت دینے والا بھی میں، کھلانے والا بھی میں، پلانے والا بھی میں، اس میں مجھے کیا ملتا ہے، مجھے کیا نفع ہوتا ہے، فائدہ تو تمہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ ایک بادشاہ ہو، بادشاہ ہے جیسے پرائم منسٹر ہے، اور ایک ہی اس کا رعایا ہے، چھوٹا آدمی چلو بھنگی کہہ لو، ٹوائلٹ صاف کرنے والا، زمین آسمان کا فرق، لیکن دونوں ایک ہے، وہ بھی کھاتا یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا یہ بھی پیتا ہے، وہ بھی سوتا ہے بادشاہ بھی سوتا ہے، یہ بھی سوتا ہے، وہ بھی چلتا ہے یہ بھی چلتا ہے، اس کو بھی ضرورت، اس کو بھی ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان میں کیا فرق ہے، کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، وہ تو کھلاتا ہے پلاتا ہے جلاتا ہے سلاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے اور بندے کو دیتا ہے، اس کو کیا ضرورت، پھر کیسے اس کی اولاد ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے یہ بہت سیریس ہے. اسی لیے قرآن کے اتارنے کے مقصد میں سے ایک مقصد وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, میں نے قرآن کو اس لیے اتارا ہے میرے نبی آپ لوگوں کو ڈراؤ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی ہے, ڈراؤ ان کو, صاف صاف بتلاؤ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث قدسی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, عجیب بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبنی ابن آدم, یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک, یہ آدم کا بیٹا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, اللہ کہہ رہے مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو حق نہیں مجھے گالی دینے کا, اللہ کہہ رہا ہے. حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں, اللہ کے جملے اور نبی اس کو بیان کرے, یہ اللہ کے جملے بخاری شریف میں, یا سبنی ابن آدم, یہ آدم کا بیٹا تو مجھے گالی دیتا ہے, تجھے گالی دینے کا حق نہیں مجھے, ویکذبنی ابن آدم, اور آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے, مجھے جھوٹ مجھ پر جھوٹی تومن لگاتا ہے, ولم یکن لہ ذالک, اور تجھے اس کا حق نہیں ہے کہ مجھ پر ایسی بات کرے. تو ہم پوچھتے ہیں اللہ آدم کا بیٹا کیا گالی دیتا ہے, یا ہم کیا گالی دیتے ہیں آپ کو, تو اللہ کہتے ہیں یدعو لی ولدا, وہ کہہ رہا ہے میری اولاد ہے یہ مجھے گالی دیتا ہے, کیا کہہ رہے یہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ کی اولاد ماننا, یہود و نصارہ مانتے ہیں, دنیا والے مانتے ہیں, یہ پوپ پادری مانتے ہیں, مشرکین مانتے ہیں, اللہ کی اولاد کو ماننا یہ اللہ کو گالی دینا ہے, یہ اللہ خود کہہ رہا ہے, بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ, یہ کب اتری سورہ کل ہو اللہ احد, جبکہ مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کے باپ کا نام کیا ہے, آپ کی ماں کا نام کیا ہے, ان کے باپ کا نام کیا ہے, ان کی ماں کا نام کیا ہے, ہمارے بھی باپ ہیں, ہمارے بھی دادا ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی ہے, بتاؤ رسول اللہ اللہ کا باپ کون ہے, اللہ کی ماں کون ہے, اللہ کی اولاد کون ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا جاؤ میرے نبی کو بتلا دو, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اس کے ماں باپ دادا دادی, ولم لم یلد نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی باپ دادا ہے, ولم یکل اس کے برابر کون بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں, کہہ رہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا, یہ ایسی بات خطرناک ہے, آسمانوں پر رکھ دی جائے آسمان پھٹ جائے, زمین پر رکھے زمین پھٹ جائے, پہاڑوں پر رکھے پہاڑ بھی پھٹ جائے, کون سی بات اللہ تو بتانا. اللہ آگے کہہ رہے اندعو للرحمن ولدا, اور وہ رحمان کے لیے اولاد بناتے ہیں, کہ رحمان کی بھی اولاد ہے. دیکھو سورہ مریم میں جگہ جگہ لفظ رحمان اللہ بیان کرتا ہے, ہر دو چار آیت کے بعد رحمان رحمان رحمان, پورے قرآن میں کئی اتنی زیادہ رحمان کا ذکر نہیں کیا جتنا یہاں پر کیا ہے اس سورت میں. کتنی بار آپ دیکھیں گے یہاں بھی, اس کے بعد والی آیت اس کے بعد والی آیت, پہلے کتنی بار آ گیا رحمان رحمان. اللہ تیری صفت بہت ساری ہے تو صرف رحمان کو کیوں اس سورت میں بیان کرتا ہے؟ اللہ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے. اللہ نے کہا میں رحمان کہہ کر ان عیسائیوں کے عقیدے کو توڑنا چاہتا ہوں. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ رحم نہیں کرتا, ڈائریکٹ اللہ ہمارے گناہ کو معاف نہیں کرتا, کوئی نہ کوئی شکل بنانی پڑے گی تب اللہ ہمیں معاف کرے گا. تو اللہ خود جو ہے, اللہ خود ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گیا اور خود سلی پر چڑھ گیا, اور چڑھ ایسا گیا کہ وہ ایسا کہہ کر گیا کہ مجھے ماننے والوں تم سب کے سارے گناہ معاف, اور قیامت تک جو مجھے مانیں گے عیسیٰ اللہ کا بیٹا تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تم جنت میں نہیں جاؤ گے. اس عقیدے کو توڑنے کے لیے مفسرین سارے فرماتے ہیں جگہ جگہ رحمان. اللہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں بھائی, میں رحمان ہوں, میں اس سے پہلے کتنی نعمت تم پر کر چکا ہوں, تمہیں پیدا کیا مجھے کیا ملا, اور تمہیں نعمت دی بچپن سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک میں تمہیں نعمتیں دیتا رہتا ہوں, اور تم پر بارش کی طرح اتارتا رہتا ہوں, پھر مجھے تو کوئی نفع نہیں ہوا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، تو میں کیوں تم پر رحم نہیں کر سکتا؟ میں ہی رحمت کرنے والا ہوں، تم آج بھی آ جاؤ، تم آج بھی مجھے اللہ مان لو اور میری اولاد نہ بناؤ، میں رحمان ہوں، تم پر رحم کر کے معاف کر دوں گا۔ جگہ جگہ اللہ نے اس کو بیان کیا، چونکہ یہ قصہ ہی مریم علیہ السلام کا ہے نا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات، انہیں کے عقیدے بیان کر، یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا کہ قیامت تک سمجھایا جائے لوگوں کو۔ ابھی کرسمس آ رہی ہے، یہ سورہ مریم کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے، یہ میری کیسے آئی، یہ مریم کیسے آئی، عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری بلیف کیا ہے۔ اگر ہم نے بلیف کو جرا سی بدل دی، واللہ ایمان سے نکل جائیں گے۔ اللہ سورہ مریم، پوری سورہ مریم اتاری ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتلاؤ کہ ہمارا بلیف کیا ہو بھائی، ہمارا بلیف کیا ہو۔ سورہ مریم کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور اپنے بچوں کو سمجھاؤ نا جی۔ ہاں، اس لیے کہ آج کل جو ہمارے بچوں کا ذہن بھی ایسا بگڑ جاتا ہے کہ کیا ہے، یہ میری کرسمس ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 25 کو، اور وہ نبی ہے، وہ نبی نہیں وہ خدا ہے، تینوں میں سے ٹرینٹی ہے، فلاں فلاں، یہ جو اتنا عقائد ہے، یہ مسلمان کے عقائد نہیں ہے۔ مسلمان کے عقائد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ اللہ کی بندی ہے، اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا کیسے، اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا اس صورت میں، اور اللہ نے وہ سلی پر نہیں چڑھے، اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ تو آسمان پر ہے، زندہ ہے، پھر قیامت سے پہلے آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے، اور پھر ان کی شادی ہوگی، اور 40 سال دنیا میں رہیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور وہ انتقال کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کی پیروں کے پاس ان کی جگہ موجود ہے، وہیں دفن کیے جائیں گے، پھر قیامت کے دن وہیں سے اٹھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹھیں گے، ابو بکر بھی اٹھیں گے، عمر بھی اٹھیں گے، پھر جائیں گے جنت البقیع کی طرف، سارے صحابہ اٹھیں گے، پھر جائیں گے مکہ کی طرف، تو مکہ کے جتنے جنت المولا کے ہیں وہ لوگ اٹھ کر کے قیامت کے دن ادھر آئیں گے، سب کی ملاقات ہوگی۔ یہ بات، اس لیے یہ صرف ادھر سے سن کر ادھر نہیں، قرآن کو سمجھنا ہے اور اپنی اولاد کو سمجھنا۔ کتنے بچوں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے بچوں کو بھی پوچھنا جو نارمل اسکول میں جاتے ہیں، ان کو پوچھو جو سمجھدار ہے، 7 سال 8 سال 10 سال کے، سو پوچھو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، تو ان کو بتلاؤ، کیونکہ بچوں کو تو سمجھ نہیں ہے، ہم ماں باپ ہیں، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اس لیے کہ آج کل کتنے کیسز میرے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے ہٹ رہے ہیں، اس ہفتے میں 4 کیسز ہیں، 4 بیٹیاں اسلام سے نکل گئی، سمجھے؟ اگر ماں باپ لیسن نہیں دیں گے، سمجھائیں گے نہیں۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، ایک گھر گیا تھا میں، اس کی بیٹی ہندو بن گئی، وہ جس لڑکے سے شادی کرنے والی تھی اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہم کٹر ہندو، ہم اس کو مندر میں لے جائیں گے، اگر تم اس کو نہیں سمجھائیں گے تو ہم تو اس کو اپنا ہندو بنائیں گے۔ ہم نے جا کر اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، اچھے انداز میں، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے اس کو پوچھا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے، اس نے کہا بچپن سے لے کر ابھی تک میرے ماں باپ نے مجھے بتلایا نہیں اسلام کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، یہودیت کیا ہے، مجھے کیا معلوم، میرے لیے تو سب دین برابر ہے۔ اس نے یہ جواب دیا، فار می آل ریلیجن از سیم۔ تو اگر ہم نہیں سمجھائیں گے اپنی اولاد کو تو فیوچر خراب ہے۔ میں تمہیں کیا سمجھاؤں، آگے آنے والی آیت میں سے کیا سمجھاؤں گا، کیا کہ اب یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں، جتنی بھی یہ یورپ کی کنٹری ہے نا، ان تمام میں مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں لیکن جہالت بڑھ رہی ہے۔ مسلمان اور جہالت، قرآن اور جہالت ہے، قرآن مانتے ہیں قرآن کو لیکن جہالت، سمجھتے نہیں ہے، مسلمان جہالت، قرآن جہالت، اسلام جہالت، ایمان جہالت، مومن ہے لیکن ان کو پتا ہی نہیں کچھ، کیوں پتا، وہ اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں، جو دین آسان ہو، یعنی مالکی اگر آسان ہو تو مالک کا فالو کرو، حنبلی آسان ہو تو حنبلی کا فالو کرو، اور اگر احناب کا آسان ہے تو اس کا فالو کرو، جو جائے اس میں سے فالو کرو، کسی ایک کا نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، ابھی جمعہ کو جمعہ نہیں ہونی چاہیے، سنڈے کو جمعہ ہونی چاہیے، دیکھو کتنی جگہ ہو رہی ہے امریکہ میں, سنڈے کو جمعہ پر رہے, کام پر جانا ہے, یہ کرنا ہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں بھائی, جمعہ صبح اشراق کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, ہے مسئلہ ہے. آپ کو کیا معلوم, پتا ہے تمہیں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ اشراق سے لے کر جمعہ کا ٹائم ظہر تک کا ہے. اور امام مالک کا فتویٰ کیا ہے جی, ان کا مسئلہ کیا ہے, ظہر سے لے کر مغرب تک جمعہ پڑھ سکتے ہیں. معلوم ہے تمہیں؟ نہیں معلوم. لیکن ان دونوں امام نے اپنے مسلک پر فالو نہیں کیا ہے. دیکھا یہ حرم شریف میں حنبلی مسلک ہے, کبھی دیکھا آپ نے صبح جمعہ پڑھی فجر کے بعد پڑھی؟ نہیں. حالانکہ ان کا مسلک ہے حنبلی ہے, اور جتنے بھی ٹونیشیا افریقن جتنی کنٹری ہے مالکی مسلک کو ماننے والے بہت ہیں, ملیشیا بہت ساری جگہ ہے, لیکن وہ دیکھو وہ کبھی دیکھا کہ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد انہوں نے جمعہ پڑھی؟ نہیں, وہ فالو نہیں کرتے. لیکن آج کل اس طریقے سے بھائی یہ مسئلہ ہے نا, ہم اس پر عمل کر لیں گے. عقل کو دوہرا رہے ہیں, یہاں شریعت کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تواتر کو بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جمعہ کب پڑھی جاتی تھی, ان کو فالو کریں گے. یہ چیز ہے, اسلام پھیل رہا ہے لیکن چال ہے. دیکھو اگر ان کو کہو مسجد بنانی ہے تو 10,00,000 pounds دے دیں گے, بنا دو فلاں جگہ فلاں جگہ. لیکن اگر یوں کہو تعلیم کے لیے 10 بچے ہیں بےچارے, ان کے پاس فیس نہیں ہے, آپ ان 10 بچوں کو مدرسے میں فیس بڑھو تاکہ یہ پڑھے, یہ کچھ کالج میں جائیں, کچھ آگے بڑھے, نہیں یہ کام نہیں ہوگا. یہ کیا ضرورت ہے ان کو مسجد بنائیں گے. اگر یوں کہے بھائی فلاں جگہ فلاں عرس ہے 200 دیگ بنانی ہے, تیار ہو جائیں گے 200 دیگ بنانے کے لیے, لیکن تعلیم کے لیے جہالت اتنی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ علماء پیدا ہوں گے تو ہمارے بچوں کو سمجھائیں گے, یہ علماء پیدا ہوں گے تو قیامت تک یہ علوم چالے رہے گا. امریکہ میں جا کر میں ابھی گیا تھا نا, ختم بخاری کے لیے گیا تھا, ابھی کچھ مہینے پہلے امریکہ گیا تھا میں بخاری شریف کو ختم کرنے کے لیے, تو میرا دورہ ہوا, یہ دارالعلوم وہ دارالعلوم. میں نے کہا سارے دارالعلوم میں میں گھومنے کے لیے نہیں آیا, میں نے سارے دارالعلوم میں جا کے دیکھنا ہے. وہاں ایک بہت بڑے سب سے پہلے دارالعلوم نیو یارک ہے, اس کے پرنسپل سے میری ملاقات ہوئی. ان کو میں نے پوچھا حضرت کیا حالات ہیں ادھر, انہوں نے آدھا گھنٹہ مجھے بیان دیا اور کہا ہمارا امریکہ اسلام میں یو کے سے 50 سال پیچھے ہے. کہا علماء نہیں ہے, وہ تو ابھی کی نسل ہو رہی ہے, جہالت اتنی عام ہے, جہالت 50 سال پیچھے ہیں اس خود عالم جنہوں نے سب سے پہلے دارالعلوم بنایا تھا وہاں, اور رو رہے تھے بہت, جہالت. کیوں؟ ہم نصیب والے ہیں کہ یہاں علماء بہت ہو رہے ہیں, یہ محنت ہے ہمارے اکابرین کی, ہمارے حافظ صاحب کی اور وائس مطالعہ صاحب, سب محنت ہے. پورے یو کے میں دیکھو کتنی مساجد ہے, کتنے مدارس ہیں, کتنے علماء ہیں, گنتے چلے جاؤ ساتھ ساتھ میں, پھر بھی جہالت عام ہے. پھر بھی اتنے علماء کے ہوتے ہوئے تو جہاں علماء ہی نہیں وہاں کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا دماغ پھر فتویٰ اور جہالت, فتویٰ اور جہالت, قرآن اور جہالت, اسلام اور جہالت, مانیں گے سب کچھ لیکن فتویٰ دماغ سے دیں گے. ہم نہیں مانیں گے فلاں کو اور فلاں کو فلاں کو, ہم دماغ سے فتویٰ دیں گے. جیسے میں نے ابھی 2-4 مثال دی, ایسے تو بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ چیز ہے, اس لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھیں, اس کی تفسیر میں آپ بیٹھیں. سمجھ میں آئی؟ مجھے کئی کئی جگہ سے لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد میں تفسیر کے لیے آؤ, لیکن کہاں میرے پاس ٹائم ہے. یہ الحمدللہ اس مسجد میں 16 سال سے میں تفسیر کرتا ہوں, آپ لوگوں کو پتا ہے 16 سال ہو گئے تفسیر, میرا 16واں پارہ چلتا ہے 16 سال میں, سورہ مریم چل رہی ہے اور ساری تفسیر میری ریکارڈ ہے نا, ساری تفسیر ماشاء اللہ جزائے خیر دے, ساری تفسیر میری ریکارڈ ہے. اور آپ نہیں سنیں گے تو دنیا میں کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں, بہت سے لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ جب تک ہم اس کو آج کے زمانے میں, آج کے زمانے میں یہ لازم ہے تفسیر کو سمجھنا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی سب سے پہلے شیخ الحدیث تھے اور مہتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے. جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں 2 لیسن لے کر آیا ہوں جیل میں سے, 2 لیسن, حالانکہ ترجمہ قرآن انہوں نے جیل میں لکھا ہے بغیر کسی کتاب کے حوالے کے. اور پھر دیوبند پہنچنے کے بعد انہوں نے سارے علماء کو جمع کیا کہ میں 2 لیسن لے کر آیا ہوں جیل سے, ایک لیسن تو یہ ہے مکاتب قائم کرو کہ ہمارے بچوں کا ایمان خراب نہ ہو. آپ لوگوں نے بچپن میں کلمہ پڑھا یاد ہے نا, ابھی تک بچپن میں تحیات یاد, ابھی تک یاد ہے, کیونکہ ہم نے بچپن میں یاد کی ہے تو یہ دل میں گھس جائے گی, پھر زندگی پر کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ان کے دل میں کچھ بیسک ایمان گرا ہوا ہے, بیسک عقائد ہے. اور دوسرا لیسن لے کر میں آیا, ہر مسجد میں قرآن کی تفسیر ہو تاکہ عوام کے لیے مدرسہ ہو, عوام سمجھے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کہیں گے, قرآن کی آیت ہے, یا اللہ انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, سمجھا نہیں انہوں نے کیا ہمارا. جہاں قرآن کے بارے میں دعویٰ ہوگا کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جج کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. کیسا فیصلہ ہوگا سمجھو نا. دنیا کا تو نہیں کہ پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے. بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے, قرآن کو سمجھے, قرآن کی تفسیر میں بیٹھے. اس لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ایتخذ, کیا کہہ رہے ہیں, ان دعوا للرحمن ولدا, میری اولاد کہاں ہو سکتی ہے. وما ينبغي للرحمن, شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی, انسان کی طبیعت, انسان تین چیزوں میں زیادہ مشغول ہے. ایک طبیعت, کیا مطلب؟ اس کا معنی ہے کہ ایک ہے طبیعت کے مطابق بس زندگی گزارتا ہے, مجھے یہ کھانا یہ پینا ایسا رہنا ایسا, اپنے آپ کی فکر میں لگا ہوا ہے اور مر جاتا ہے. دوسرا قوم و ملت, اور اپنی بستی کی فکر میں لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے, اور اسی انہی کی رسم میں زندگی گزار دیتا ہے. مجھے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے, ساری رسم قوم و ملت کی کرتے کرتے مر جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یہاں پر ہے, وہ کیا ہے, سوئے معرفت. اللہ کو پہچانتا ہے لیکن پہچانتا ہے غلط طریقے سے. یہود بھی پہچانتے اللہ کو, نصارہ بھی پہچانتے اللہ کو, مشرکین بھی پہچانتے اللہ کو, وہ جانتے اللہ ایک ہے جی, سکھ بھی پہچانتے, دنیا کے سب مذہب والے پہچانتے اللہ ہے, لیکن طریقہ الگ ہے, طریقہ الگ ہے. اور اس غلط طریقے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری, جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کی, اور وہ اسی وجہ سے شرک میں پھنس گئے. اسی وجہ سے وہ اللہ کی صفات کو اپنے معبودوں کے لیے ماننے لگے. جیسے اللہ کھلاتا ہے, جیسے اللہ جاب دلاتا ہے دیتا ہے, جیسے اللہ روزی دیتا ہے, جیسے اللہ اولاد دیتا ہے, وہی صفات انہوں نے دنیا والوں سے مانگنا شروع کر دی کہ فلاں بابا اولاد بھی دیتا ہے, فلاں کے پاس جائیں گے جاب مل جائے گا, فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں گے فلاں ہو جائے گا. اللہ کی صفات کو انہوں نے, اللہ کو پہچانتے ہوئے اللہ کی صفات کو مخلوق میں استعمال کر دیا, اور یہ شرک ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا ظلم ہے یہ تو میرے اوپر. اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے معاذ ابن جبل کو جب تبلیغ کے لیے بھیجا ہے, ہم جب جماعت کو بھیجتے ہیں نا ان کو کچھ نصیحت کرتے ہیں, تو معاذ ابن جبل کو جب تبلیغ کے لیے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, معاذ تم اٹھنی پر بیٹھ جاؤ, اس کی لکیر پکڑ کر میں چلتا ہوں. کہاں نبی ہے, لکیر پکڑ کر چلتے ہیں رسی کو, اور معاذ صاحب رو رہے, اللہ کے نبی آپ کیسے چل رہے, مجھے اوپر نہیں, تم اوپر بیٹھو میں چلتا ہوں اور میری نصیحت کو سنو. چلتے چلتے مدینہ کی عین باؤنڈری تک ان کو نصیحت کرتے رہے. ان نصیحتوں میں سے سب سے بڑی نصیحت, تم جا رہے ہو یمن اسلام کی دعوت دینے کے لیے, کبھی ان کو پہلے نماز کا نہ بتانا, روزے کا نہ بتانا, زکات کا نہ بتانا, پہلے ان کی توحید کو بنانا, ایک اللہ کو مانے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اور مجھ محمد کو اپنا اللہ کا رسول مان لے. بس یہ جب اس میں پکا ہو جائیں گے. اور کتنی بڑی دعوت دی, فرمایا یہ میری 13 سال کی دعوت ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, 13 ایئرز کی مکہ مکرمہ میں نماز نہیں تھی, روزہ نہیں تھا, زکات نہیں, حج نہیں, مکہ میں ایک ہی چیز تھی 13 سال تک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ. جب یہ پکا ہوگا تو پھر اسلام پر چلنا آسان ہوگا. اسے اسی پر آج گفتگو کی جاتی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے, ہر چیز میں, ہر چیز میں. اسی پر ہمارے اکابرین زور دیتے ہیں, اور یہی تبلیغ ہے اصل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ کو بتلائی ہے. اس لیے یہاں پر فرما رہے ہیں, وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کے لیے کہاں مناسب ہے, ججتا کہاں ہے اللہ کو, کہ اللہ کہتے لفظ کیا یمبگی, تمہیں پتا یمبگی کیا مانا, بھائی میرے فون ہے اس کے اوپر میں نے کور چڑھایا, آیا یہ کور برابر اس فون کو اچھا لگتا ہے, میں نے جگ ہے جگ کے اوپر ڈھکن مرا, ہاں یہ جگ برابر ہے, اور میں نے یہ پہنا, بھائی اس کپڑے کے ساتھ یہی برابر لگتا ہے, کہتے ہیں جچتا ہے, اچھا لگتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وما یم بگی, میرے لیے تم کھانے پینے والے, میں کھاتا پیتا نہیں, اولاد مجھے میرے ساتھ کہاں جچتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے. وما یم بگی للرحمن, رحمان کے لیے کہاں جچتا ہے, یہ تمہارے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے. فرمایا ان یتخذ ولدا, تم اولاد مانتے ہیں, سن لو اللہ کہہ رہے ہیں میری اور تمہاری دوستی ایک چیز میں ہے, صرف ایک, تم میری اولاد نہیں, تم میرے باپ نہیں, تم میری بیٹیاں نہیں, ایک چیز میں ہماری رشتہ داری ہے. کون سی بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا, تم سب میرے بندے ہو, میں معبود ہوں, بس یہ ہماری رشتہ داری ہے, میں اللہ ہم تم میرے بندے ہو, اس سے زیادہ نہیں کہ میں تم میری اولاد ہو کہ میں قیامت کے دن تمہیں چھوڑ دوں گا, نہیں. آت الرحمن عبدا, کہہ رہے ہیں آسمان میں جتنی چیز, جتنی مخلوق ہے, کتنی مخلوق ہے پتا ہے نہیں پتا, ہر انسان کے ساتھ حدیث میں آتا ہے 24 فرشتے ہوتے ہیں, حدیث میں, صحیح حدیث میں, وتھ ایوری ہیومن اینڈ وتھ ایوری مسلم جن, کتنے بھائی؟ 24 فرشتے ہوتے ہیں. 10 فرشتے دن میں ہوتے ہیں, 10 فرشتے رات میں ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. کہتا نہیں یار یہ بچ گیا, ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ہیں, ونڈو سے ٹوٹ گیا فلاں, اور کار بالکل ختم ہو گئی لیکن آدمی بچ گیا. 10 فرشتے دن میں, 10 فرشتے رات میں, اور 2 فرشتے دن میں, 2 فرشتے رات میں, ہر انسان کے ساتھ. اب دنیا میں کتنے انسان ہیں, اور یہاں فرشتہ ایک ہوتا ہے, حدیث میں ہے یہاں, جب بھی تم سبحان اللہ کو فوراً اوپر جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے لینے کے لیے, جب درود شریف پر وہ لے جاتا اللہ کے پاس دوسرا آ جاتا ہے لینے کے لیے, برا جملہ بولو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے, وہ سب. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ, خبیث کلمہ کو وہ بھی اور اچھا کلمہ کو وہ بھی, سب کچھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یحفظونہ, وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں فرشتے. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ کی اس اتنی بڑی مخلوق کو, اتنے زیادہ فرشتوں کے کون جان سکتا, اللہ کہتا ہے کسی کو معلوم نہیں, الا ہو, وہ اللہ جانتا ہے کتنے فرشتے ہیں. حدیث میں, صحیح حدیث میں, یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا اس کے اوپر ایک قبلہ ہے بیت المعمور, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر ایوری ڈے اینڈ ایوری نائٹ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, جس کا ایک مرتبہ ٹرن آ گیا قیامت تک اس کا دوبارہ ٹرن نہیں آئے گا, اتنے فرشتے ہیں. اندازہ کرو, ہم تو کعبہ میں دن میں 5 طواف کر سکتے ہیں نا, 10 بھی کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, آدمی کرنا چاہے تو 100 بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ اتنے فرشتے ہیں کہ انسان خیال نہیں کر سکتا. وما یعلم, اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میری اتنی بڑی آمیز ہے کہ کوئی نہیں جانتا, الا ہو, میں جانتا ہوں. یہ دنیا کے فرشتے الگ, سمندر کے فرشتے الگ, پہاڑوں کے فرشتے الگ, زمینوں کے فرشتے الگ, آسمانوں کے فرشتے الگ, ہر چیز کے فرشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں. وہ اللہ ساری دنیا کو دیکھتا ہے. اللہ آگے کہہ رہا ہے دیکھو نا, الا من اطاعت الرحمن عبدا, آسمان کی ساری مخلوق, زمین کی ساری مخلوق میرے سامنے بندے بن کر آئیں گے, بندے. اور کیسا حدیث میں ہے, ایک ایک کر کے اگلی بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک, وَكُلُّ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا, وہ سارے میرے کنٹرول میں ہے, پوری دنیا اور آسمان کے فرشتے انسان جنات میرے کنٹرول میں, وَعَدَّهُمْ عَدَّا, اور مجھے پتا ہے کتنے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, کہاں ہیں, سمندر کٹے میں کیا کرتا ہے, کشتی میں کیا کرتا ہے, پہاڑ کے اندر میں کیا کرتا ہے, رات میں کیا کرتا ہے, دن میں کیا کرتا ہے, کون سا جن کب کیا کرتا ہے, کون سا انسان, ساری دنیا اللہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے ہے اور مجھے سب پتا ہے. یہ اللہ ہے, اس کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے, کتنی مخلوق ہے, ارے کس کو کب کھلانا, رات میں کھلانا, دن میں کھلانا, سب اللہ کو پتا ہے نا. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا, ہمارے پاکستانی کے ساتھی جماعت آئی تھی نا ساؤتھ افریقہ میں, کہہ رہے تھے او میرا ایک ساتھی ہے نا وہ سمندر کے کنارے پر گیا, اتنا بہترین اس کو پتھر ملا کنارے سے, آیا اس کو تو ٹیبل پر رکھیں گے. وہ لے کر آیا اپنے گھر پر, کتنے 7 سال رکھا اس نے, ایک دن چھوٹے بیٹے نے اس کو گرا دیا, ٹوٹ گیا, اس کے سے کیڑا نکل کے چلنے لگا. اس پتھر میں اس کیڑے کو روزی دینے والا کون ہے؟ 7 سال تک اس بندے کو پتا نہیں اس میں بھی کوئی کیڑا ہے. مجھے اور آپ کو کچھ پتا نہیں. اللہ کے سامنے ساری مخلوق ہے, کب کو کیا کھلانا, کتنا کھلانا اور کیسا کھلانا سب اللہ کو پتا ہے. اللہ کہہ رہے تم کیا سمجھ رہے ہو, میں اللہ ہوں, میرے ساتھ اولاد, مجھے کیا ضرورت ہے. کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, قیامت میں ہر آدمی ایک ایک آئے گا بھائی, ایک ایک آئے گا, ایک ساتھ نہیں جائیں گے اللہ ہم سب کو چھوڑ دے, نہیں, ایک ایک آئے گا. اور حدیث میں کیا ہے, لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, اس کے اور بندے کے درمیان میں کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں میری زبان عربی, میرا قرآن عربی اور جنت والوں کی زبان عربی. وہ جیسے ہی انتقال ہوگا نا, ہم لوگ بولنا شروع کریں گے عربی قبر میں. ایسا جواب نہیں دیں گے, انگلش میں جواب نہیں دیں گے, ہو از یور رب, فرشتہ نہیں پوچھے گا انگلش میں, عربی میں جواب دے گا وہ مرتے ہی. اسی لیے ہمارے یہاں کلکتہ میں انڈیا میں ایک عورت کا انتقال ہوا, ایک عورت کا مرتے ہوئے, اس کے دو بڑے بڑے بیٹے جو ڈاکٹر وغیرہ تھے, لیکن وہ ماں ان کو کچھ کہہ رہی ہے عربی میں, کچھ کہ کبھی زندگی میں عربی پڑھی نہیں. اس نے بتایا اللہ اکبر, یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے لکھا کلکتہ کا صحیح واقعہ. فرمایا دونوں بیٹوں نے کسی عالم کو بلایا کہ یہ کچھ کہہ رہی ہے, آ کے سنو نا کچھ کہہ رہی ہے. تو اس عالم نے سنا, اب بھائی تیری ماں تو کہہ رہی ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے جنت بتا رہے ہیں, یہ عربی میں کہہ رہی ہے, مرتے ہی عربی بولنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کسی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی میرے, تیری دائیں طرف جنت, بائیں طرف جہنم, اور سامنے یا پھر نیکیاں اور گناہ, اور سامنے میرے پیچھے جہنم ہوگی, میں اور تو اکیلے ہوں گے, بات چیت کرنا ہے بتاؤ. اور ایک روایت میں ہے کیسی محبت کریں گے, جیسے آگے آئے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, اللہ ایسے چادر ڈالے گا بندے کے سر کے اوپر, چادر, کوئی نہیں, اللہ اور بندہ دونوں اکیلے. وہ کیسے ہوگا اللہ کو پتا ہے, لیکن صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث کہ چادر ڈالے گا اللہ اس کے کان سے. وہ کہتے ہیں نا پھس پھسی کرتے ہیں نا, کان میں بات کریں گے اللہ. بتاؤ تو نے یہ بھی کون سے گناہ پوچھیں گے, وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں, اور وہ گناہ جس کو اس نے گناہ ہی نہیں سمجھا, جس کو مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی ہے بے لذت گناہ. کتاب کا نام کیا, مفتی شفیع صاحب کی کتاب کا, بے لذت گناہ. کیسے, اس میں لکھا ہے جیسے مسجد سے باہر جا رہا تھا اور اسٹیپ پر جا کر اس نے ٹھک دیا, یہ بھی گناہ. کیلا کھا رہا ہے یا کوئی فروٹ کھا رہا ہے اور چھلکے کو راستے میں ڈال دیا, یہ بھی گناہ. یہ سارے گناہ, اس کو کہتے ہیں بے لذت گناہ, جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے نا, ہوگا ہوگا ایسے چلتے ہیں. فرمایا وہ گناہ بھی اللہ گنوائے گا. تو بندہ کہے گا اب تو میں مر گیا, تجھ کر ذنب ہو, اللہ اس کے گناہ کو گنوائیں گے. وہ کہنا مر گیا اب کیا ہوگا. پھر اللہ کہے گا گھبرا نہیں, تیری نیکیاں زیادہ ہے, تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہوں اور جنت میں جا. پہلے گھبرا رہا تھا, بولے گا صحیح حدیث میں اللہ اور دوسرے بڑے بڑے بھی باقی ہے نا, گنوائے نہیں تھی, وہ بھی تو کر لے. اب بول رہا یہ, اور اس گناہ کو بھی اللہ بدل کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ, کہا تیرے سارے گناہ جاؤ جنت میں جا. یہ کہہ رہے ہیں وَكُلُّمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَزَمْ, او ابا ادھر آؤ مجھے چھوڑاؤ, او میرے امی چھوڑاؤ, کوئی نہیں آئے گا وہاں. وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, فرد کا معنی ایک ایک ہوگا, ایک ایک, تیرا انٹرویو اکیلے, وہ کہتے ہیں نا اندر میں آؤ تمہارا, میں دوسرے باہر کھڑے رہو, ایک ایک کا انٹرویو ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اگر کھل گیا اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حساب کتاب کو دیکھنا شروع کر دیا, ہم بچنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ سے یہی دعا کرو, اللہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہے, تو اپنے فضل سے ہی بچا لے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آخری دعائیں پڑھ کے سورت ہی ختم کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ سورت طہ شروع کریں گے. ایک دعائیں کے لیے باقی نہیں رکھتا ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, او ایمان لاؤ اور اچھے اچھے عمل کرو, بس اچھے اچھے عمل کرو تو کیا ملے گا, اللہ پاک سیجعل لہم الرحمن ودا, اللہ رحمان جو ہے ان کو لوگوں میں محبوب بنا دے گا, لوگوں میں محبوب بن جاتا ہے. حدیث میں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں جبرائیل کو بلاتا ہوں, بخاری شریف کی حدیث, آؤ جبرائیل ادھر آؤ, میں فلاں بندے سے محبت کر, تو بھی محبت کر. پھر جبرائیل علیہ السلام سارے ساتوں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اللہ اور میں فلاں بندے سے دنیا میں محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. اس نام لے کر کہتا ہے, نام لے کر کہ فلاں بندہ جو اس کا نام یہ اللہ اس سے, جیسے صاحب رولمانی نے لکھا ہے تفسیر قل ہو اللہ احد میں, ابو ذر غفاری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام بات کر رہے تھے کھڑے کھڑے, کہاں مسجد نبوی میں, اتنے ابو ذر غفاری آگے دروازے سے, تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم ان کو جانتے ہیں اور میں اکیلا نہیں, پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کے فرشتے ان کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, یہ صاحب رولمان لکھ رہے ہیں, کیسے تم پہچانتے ہو, یہ تو زمین پر رہتا ہے مدینہ منورہ میں, تم تو آسمان کے فرشتے ہو. فرمایا ہم نے اعلان کر دیا پورے آسمان میں, کیوں؟ اس لیے کہ یہ کثرت سے قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ کثرت سے قل ہو اللہ. اس میں کیا ہے, ہم عقیدے کو پکا کر رہے ہیں, قل ہو اللہ کثرت سے پڑھتا ہے. اور دوسرا, جب یہ سوتا اس کے دل میں کسی کی نفرت اور کھوت نہیں ہوتی ہے. بس یہ دو کام ہیں جس کی وجہ سے آسمان کے فرشتے نام کے ساتھ ان کو جانتے ہیں. تو فرشتوں کے اندر اعلان, پھر اس کا اعلان زمین پر فرشتے کر دیتے ہیں, بھائی فلاں بندے سے دیکھو نا, کتنے ایسے ہیں جو معذور ہو جاتے ہیں, ہماری مسجد میں آگے معذور ہے, بہت بڑے علامہ ہے, لیکن لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں, بھائی کدھر سے آگے, اس نے تو کبھی تمہیں فائدہ نہیں دیا, اس نے تو کوئی تمہیں چیز نہیں دی ہے. کہا اللہ نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی, وہ اپاہج ہے, وہ کیا ہے, وہ ڈسیبل ہے, پھر بھی لوگ مرتے ہیں اس سے چمنے کے لیے, ملاقات کے لیے, اللہ والا ہے, اس کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. ہمارے شیخ یونس صاحب آ جاتے تھے یہاں, کیا پوری دنیا میں, سعودی میں جاتے تھے, وہاں بھی بڑے بڑے عرب پاگل ہو جاتے تھے, روتے تھے عربی میں جب بیان کرتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا کتنی محبوبیت, مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے یہاں جے کے این میں بیان کیا انہوں نے, کہ بھائی طلحہ صاحب کا فون آیا, انہوں نے بتایا کہ صبح 9 بجے انتقال ہوا ان کا, ہاسپٹل لے جاتے ہوئے راستے میں انتقال ہو گیا, اور 2 بجے 3 بجے ان کو دفن کیا گیا. اتنے میں سہارنپور میں کوئی ٹرین سسٹم نہیں ہے اور بسوں کی سسٹم نہیں ہے, لیکن اتنی پبلک تھی, کہیں بس نظر نہیں آئی, کہیں ٹرین نظر نہیں آئی, لیکن پبلک اتنی تھی, اور سارے ایک لباس میں تھے, بھائی ایک ہی لباس میں, اور اتنی بھڑ گئی, اتنی پبلک کہاں سے آ گئی کوئی پتا نہیں, جیسے جنازہ ختم ہوا وہ پبلک کہاں چلی گئی کوئی پتا ہی نہیں ہے. اللہ کی محبوبیت دیکھو. تو اللہ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں, ایک ترجمہ یہ کیا, ایک تفسیر یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا, اور جب محبوب بنائے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ, تو پھر مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد کریں گے, بہت اچھا آدمی تھا وہ, بہت اچھا آدمی تھا. دیکھو کتنے ہمارا قابر انتقال کر گئے, لیکن آج تک ہم یاد کرتے ہیں نا ان کو, کتنے ادب کے ساتھ یاد کرتے ہیں. دوسرا, جو آدمی عمل کرے گا ایمان کے ساتھ, اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو سنن موقعدا پر چلائے گا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق دے گا کہ وہ بگیننگ میں سنت موقعدا پر چلے گا, اس کے بعد آہستہ آہستہ سنت غیر موقعدا بھی کرے گا, اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا. جیسے روایت میں لکھا مفسرین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھتے تھے تو آپ کا دسترخوان گول ہوتا تھا, ہمارا تو لمبا ہوتا ہے نا, ٹیبل کلوتھ جو ہوتا ہے لمبا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گول ہوتا ہے. فرمایا یہ بھی جائز علماء فرماتے, لیکن جب محبت اتنی ہو جائے گی تو وہ اپنا دسترخوان بھی گول بنائے گا, میرے نبی کا دسترخوان بھی گول تھا, حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن پھر بھی محبت اتنی اللہ ڈال دے گا اپنے نبی کی, جب نبی کی محبت آئے گی تو اللہ کی محبت اس کے دل میں آئی جائے گی, پھر یہ نفل پڑے گا, پھر یہ عبادت کرے گا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, جیسے آج فضائل اعمال میں آئے نا کہ میں اس کا کان بن جاؤں گا, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا, میں اس کا منہ بن جاؤں, اللہ منہ بن جائے, اللہ میرا کان, حدیث قدسی بخاری شریف میں ہے, میں اس کا کان, یعنی اب یہ ان بدن سے وہی عمل کرے گا جو اللہ چاہے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. یہ ایک تفسیر ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے, مکہ والے بھی عربی تھے, اور ان پر قرآن بھی عربی میں اتارا, اور اللہ پاک نے کتنا آسان کیا, عرب والے تو سمجھتے ہی تھے, عرب سے نکل کر اب عجم میں سمجھنے لگے, اتنا زیادہ آسان. ساری دنیا میں دیکھو کتنے حافظ بن رہے, کتنے مفتی بن رہے, کتنے علماء ہیں, کتنے مفسر بن رہے, کتنے محدث بن رہے, یہ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, بشارت دیں متقیوں کو کہ قرآن کو تم سمجھو گے, اس کے مطابق زندگی گزارو گے, تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. اور اگر تم جھگڑالو ہو, لڈا کے معنی جھگڑالو, ہر وقت جھگڑا جھگڑا جھگڑا, جہاں جاتا ہے فائٹنگ فائٹنگ فائٹنگ, کبھی اس کے ساتھ ساتھ, کبھی اس کے بھی بہو کے ساتھ, کبھی بیوی کے ساتھ, کبھی ماں کے ساتھ, کبھی جھگڑا لو اس کو کہتے ہیں نا, جہاں جائے اب تھوڑی اتنی اتنی بات پر جھگڑا. کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ, لیکن یہاں وہ لوگ نہیں, یہاں کافر لوگوں کو کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن قرآن سب کے لیے نصیحت ہے, ہم سب کے لیے. فرمایا یہ ڈراتا ہے قرآن, جاؤ ڈراؤ میرے نبی اس قوم کو جو جھگڑالو ہے. جھگڑا کس میں کرتے ہیں؟ اسلام کو نہیں مانیں گے, قرآن کو نہیں مانیں گے, نبی کو نہیں مانیں گے, اللہ کو نہیں مانیں گے, جھگڑا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرمایا وکم مہلکنا, ان کو بتا دو ہم نے تو کتنی بستی کو پہلے تباہ و برباد کر دیا. حل تو حص منہم, کیا تمہیں بھنک لگتی ہے کہاں مڑے ہیں, کتنی قوم تباہ ہو گئی, لاکھوں کروڑوں. یہ سمود, آد, قوم لوط, اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بھنک بھی نہیں لگے گی, میں ایسے تباہ کر دوں گا پتا بھی نہیں. وہ تو آج کل پتا چلتا ہے کہ یہاں پہلے قوم سمود رہتی تھی, یہ ان کے مکانات ہیں, ان کو ایسے تباہ کیا. یہ قوم عاد رہتی تھی, اللہ ان کو, اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بھنک بھی نہیں لگے گی. حل تحس منہم من احد, اس میں سے کسی کی, کیسے میں نے تباہ کیا ان کو کوئی پتا نہیں. او تسمع لہم رگزا, اور کیا کہہ رہے اللہ تبارک و تعالی کہ اور تو اس کے چلنے کی آواز بھی نہیں سنے گا. میں تباہ کروں گا نا تو ذرہ برابر آواز نہیں آئے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ایمان پر باقی رکھے, ایمان پر موت دے. یہی دعا کرنے کی کہ اللہ ہمارا محبوب, ہم اللہ کے ماننے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے بن جائے, اور ہمارا سچا محبوب بن جائے, اور ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ میں جنت الفردوس نصیب فرمائے. یہی ہمارا مین کنسرن ہے کہ ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر موت ہے. بس ایمان پر موت آ گئی, آگے مسئلہ اللہ آسان کر دے گا. اس لیے کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو, خود بھی کرو, دوسرے کو بھی بتاؤ. جتنا کر کے جاؤ گے قبر میں کام آئے گا, قیامت میں کام آئے گا. ورنہ بھائی میں کہا کرتا ہوں قبرستان کوئی نہیں جاتا, ونٹر میں تو جاتے ہی نہیں ہے, بارش میں بھی نہیں جاتے, کوئی نہیں آئے گا قبر پر. باپ مڑا, باپ وہ کہہ رہا نا بھائی, وہ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ وہ پیر صاحب کو لے گئے دعا کرانے کے لیے اپنے باپ کی قبر پر. صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. وہ کھڑا ہے, یار یہ بھی نئی قبر ہے, یہ بھی ہوگا سامنے دفن ہوگی, وہ صبح میں ہوگا, لیکن یہ بیٹا ہے نا کنفیوز ہو گیا, میرے باپ کی یہ ہے یا یہ ہے, میرے باپ کی یہ ہے یا یہ ہے. تو فون کرتا ہے اپنے کزن کو, کہا یار جو بھی ہو پڑھوا لے نا, جو بھی ہو پڑھوا لے. کسی کو پتا نہیں ہوتا باپ کی قبر کہاں ہے, ماں کی قبر کہاں ہے. ٹھیک ہے ایک سال, دو سال, تین سال, پھر کوئی نہیں آتا بھائی, آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے رابطہ, پھر کبھی گیا تو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اپنا اعمال خود لے کر جاؤ, کسی پہ بھروسے پہ نہیں. ہاں ایسے اعمال کر کے جاؤ دعوت و تبلیغ کا کہ ہزاروں کا ثواب پہنچتا رہے, ضرورت نہیں کوئی بھیجے یا نہ بھیجے, لیکن وہ نماز پڑھیں گے اللہ اس میں سے لے کر دے دیں گے. میں نے کسی کو نماز سکھا دی, میں نے کسی کو روزہ سکھا دیا, میں نے کسی کو قرآن سکھا دیا, میں نے دعوت تبلیغ میں کسی کو صحیح راستے پر لے آیا, شراب سے بچا لیا, ڈرگ سے بچا لیا, کبھی تین دن نکل گیا, کبھی دس دن نکل گیا, کبھی چالیس دن نکل گیا, اور سب کو لاتا رہا آہستہ. زندگی میں ایک کو تو ہدایت ملے گی, دو کو تو ملے گی, ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے. میرا اخلاص صحیح ہوگا تو اللہ سب کو ہدایت دے گا. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ محنت کی, ساری دنیا کے ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب نے محنت کی, ساری دنیا کا ثواب. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے محنت کی, دیکھو دارالعلوم دیوبند کھولا, جتنے بھی ہے دنیا کے وہاں سے جتنے فارغین ہو رہے سب کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. تو ہم بھی کوئی ایسا کام کر جائیں اپنے اعمال کے سوا. وہ تو ہے اپنا اعمال تو وہاں تک محدود ہے, پھر تو بند ہو گیا, اب دوسرا کون سا ہوگا جو ہم کر کے جائیں گے تو ان کا ہمیں قیامت تک ملتا رہے گا ہمارے خزانے میں. تو یہ بھی کر کے جائیں, ہم دوسروں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں, دوسروں کو بتلائیں. یہاں تفسیر ہوتی ہے بھائی, ذکر مجلس ہوتی ہے, آؤ سنو. ہو سکتا ہے اللہ اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہمارے سینے میں قرآن کی ایک بات ڈال دے تو ہماری زندگی بدل جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا بدیع السماوات والارض, یا اللہ یا رحمان. اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, صلى الله على حبيبه, صلى الله على حبيبه سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. يا الله یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم تو اقراری مجرم ہیں, ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کیا گناہ کیا، بلکہ بعض گناہ تو ہم کر کے بھول گئے اور بعضوں کو تم گناہ ہی نہیں سمجھے، پوری زندگی گزر گئی. مولا لیکن تیرے ہی بندے ہیں، معاف کر دے. قرآن کی محبت میں عشاء کے بعد لیٹ تک ہم رات کے اندھیری میں تیرے مسجد میں تیرے گھر میں ہم بیٹھے ہیں قرآن کی محبت میں. اے اللہ قرآن تیرا کلام ہے، قرآن تیرے الفاظ ہے، اور قرآن کی محبت اے اللہ ظاہری بات ہے. دنیا میں کوئی کتاب لکھے لوگ اس کو پڑھے تو لکھنے والا کتنا خوش ہوتا ہے، تو نے قرآن لکھا ہے، ہم اس کو سمجھتے سمجھاتے ہیں تو کتنا خوش ہوگا. اس قرآن کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما دے، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جن اساتذہ کرام نے ہمیں پڑھایا ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، اے اللہ ہماری طرف سے، بیویوں کی طرف سے، جتنے رشتہ دار ہو سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے دنیا میں مسلمان جہاں کہیں ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما. اس قرآن کی برکت سے اللہ جتنے مردہ ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے تیری قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، ان بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو قبول فرما لے، اس بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو ہدایت دے دے، ہر ایک کو قبول فرما لے، اور ہر ایک کی نسلوں کو قبول فرما، ایسی قبول فرما ہماری نسلوں کو کہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی کافر نہ بنے، کوئی مشرک نہ بنے، اے اللہ کوئی غلط عقیدے والا نہ بنے، اے اللہ ہماری نسلیں ایمان، اے اللہ اور استقامت دین اور اتباع سنت پر قائم دائم رہے، اے اللہ ایسی اولاد ہمیں نصیب فرما، ہماری اولاد ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ عالم دین بنا، مفتیان کرام میں سے بنا، شیوخ میں سے بنا، مومنین مومنات میں سے بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ مسلمین مسلمات صالحین صالحات میں سے بنا. اے میرے مالک بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما. جو لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں، اس مجمع میں بھی بوڑھے بیمار ہیں، گھروں میں بھی بیمار ہیں، اور جہاں کہیں ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ نیشنل انٹرنیشنل بہت سارے لوگ تفسیر کو سن رہے ہیں، مکسر کے ذریعے، ای مسجد کے ذریعے گھروں پر سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، سب کو قرآن کی طرف متوجہ فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہم سب کو دین پر چلا دے، اللہ ہماری آنسو کو قبول فرما لے، ہمارے آنسو کو قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں قابلیت کے ساتھ مقبولیت بھی نصیب فرما، قابلیت کے ساتھ قبولیت بھی نصیب فرما. قابلیت تو کرتے ہی ہے، لیکن اللہ تیری طرف سے اگر قبول نہیں ہوا تو اے اللہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں مقبول بھی فرما، اے اللہ مقبول بھی فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اس مجمع میں جو بھی جس اے اللہ امید کے ساتھ بیٹھا ہے سب کی جائز امیدیں پوری فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھنا، جب ہماری موت آئے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تیری رضا ہو اور فرشتے جنت دکھا رہے ہو، ایسی پیاری موت ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما. اے اللہ میری آخری ریکویسٹ ہے، اے اللہ جب کبھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن سنا جاتا ہے، قرآن کو سمجھا جاتا ہے، تو اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سمجھنے والا پڑھنے والا وہ نہ مانگے پھر بھی اس کو دعائیں کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں. اے اللہ میری ایک آخری ریکویسٹ ہے، الہ العالمین جب ہماری موت کا وقت آئے، اے اللہ ہم حج پر کر مدینہ منورہ چلا جائے یا عمرہ رمضان میں کر کے مدینہ منورہ چلے جائے، آخری عشرہ ہو، تیرے نبی کا روزہ ہو اور ریاض الجنہ ہو، اے اللہ شب قدر ہو، جمعہ کی رات ہو، اے اللہ سجدے میں سر ہو، تہجد میں سجدے میں سر ہو، اور زبان پر کلمہ ہو، اور جنت البقیع میں دفن ہو، ایسی موت
موت اللہ ہمیں نصیب فرما دے, ایسی موت ہمیں نصیب فرما. مرنا تو مرنا ہی ہے, کہیں بھی مرنا ہے, لیکن تیرا نبی اور تیرے صحابہ کا پروس ہمیں بنا دینا, ان کے ساتھ قبروں میں ہمارا ان کے ساتھ ان کی مغفرت ہو جائے گی تو ہماری بھی ان کے ساتھ ہو جائے گی, ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بیرا پار ہو جائے گا. ہم تو ہے ہی گنہگار, اپنے فضل سے معاف کر دے, اپنے فضل سے معاف کر دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور یہ کچھ مخلصین یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں کہیں لوگ آمین کہہ رہے ہیں, سب کی آمین کے ساتھ میری آمین اور میری دعا اور توبہ کو ملا کر اللہ ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم.